الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم. آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے آداب طریقت. ہم کیونکہ اہل طریقت اہل محبت ہیں، بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں، اس لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ طریقت کے آداب کیا ہیں. جب آدمی اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے بیعت. بیعت کرتا ہے، بیعت کے معنی ہے بیچ دینا، اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ پر بیچ دینا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز بک جاتی ہے تو جس کے ہاتھ پر بکتی ہے، یعنی جو خریدتا ہے، وہی اس کا مالک ہوتا ہے. آپ نے کوئی چیز خرید لی، اب آپ اس کے مالک ہیں، جیسے چاہیں استعمال کریں. پہلے زمانے میں لونڈی اور غلام کا جو تصور ہوتا تھا، لوگ خرید لیا کرتے تھے تو وہ اس کے بالکل مالک ہو جاتے تھے، یعنی اس کی جان کے بھی مالک ہیں. اب وہ اس کو ماریں پیٹیں، بھوکا رکھیں پیاسا رکھیں، کھانا کھلائیں نہ کھلائیں، یہ سب ان کے ذمے، کیونکہ انہوں نے خرید لیا. وہ تو خیر ایک فرسودہ نظام تھا اور اسلام نے اس کو ختم کیا کہ انسانی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے. اسلام نے اس لونڈی غلام کے تصور کو بالکل ختم کر دیا. یہ زمانہ جاہلیت میں تھا. اب طریقت کا سلسلہ یہ ہے کہ جب آپ نے بیعت کی تو گویا اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ پہ بیچ دیا. بیچنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دیا، اپنی خواہش کو اس کی خواہش میں فنا کر دیا، اپنی رضا کو اس کی رضا میں فنا کر دیا. یعنی جب آپ نے اس کو اپنا شیخ مان لیا تو اب کیا کہ اب اس کا حکم چلے گا، اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اب یہاں الٹا معاملہ ہے، مرید چاہتے ہیں کہ پیر ہماری مرضی پہ چلے، تو یہ تو طریقت کا اصول نہیں. طریقت کا اصول یہ کہ کوئی چیز آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اگر شیخ نے حکم دے دیا ہے تو اس کا کرنا آپ پر لازم ہے، ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی ارادت میں فرق ہو جائے گا، فیض میں فرق ہو جائے گا. جو مقامات، مرتبے، درجے ملنے ہیں اس میں کمی ہو جائے گی. مقصد یہ کہ جب اس کا حکم نہیں مانیں گے تو آگے چلیں گے کیسے؟ تو پہلی چیز، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جب بیعت کی تو آپ نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا، اب آپ کی مرضی کچھ نہیں. اب شیخ جس چیز کا حکم دے وہی آپ کو کرنا، تب آپ آگے بڑھیں گے، تب سلسلہ آگے چلے گا. اگر اپنی ہی مرضی کرنی ہے تو پھر شیخ کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ نہ کسی کے ہاتھ میں بیٹھو، آپ اپنی مرضی کرتے رہے، آپ آزاد ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلا اصول ہے. دوسری چیز ہے تصور شیخ، جس کے ہاتھ پر بیٹھ کریں اپنے شیخ، اپنے پیر کا، اس کا تصور ہمیشہ آپ کے دل میں رہے، میرا شیخ میرے ساتھ. کسی نے کہا نا، دل کے آئینے میں تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھی. یعنی تصور اتنا قوی ہو کہ جب آپ نے آنکھ بند کی فوراً زیارت ہو. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ مضبوط ہو گئی تصور شیخ، انسان نے جب چاہا دیدار کر لیا، قریب ہے، دور ہے، کہیں بھی ہے، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، کبھی بھی، کسی وقت، اینی ٹائم، اگر اس کا تصور شیخ مضبوط ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جب تصور شیخ مضبوط ہو جائے گا تو پھر شیخ اپنا تصور ہٹا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور لے، اور اسی میں پھر سرکار کی زیارت ہو جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے. پہلے شیخ کا تصور قائم کرے، اور کب قائم ہوگا؟ جب دل صاف ہو. لا الہ الا اللہ مسلسل اس کی ضرب، یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، بزرگان دین اولیاء کاملین نے جو یہ ذکر شروع کیا ہے، اب ہم ضرب لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ، دل پر کیوں لگاتے، ادھر کیوں نہیں لگاتے، ادھر سے شروع کر کے ادھر لگا دے، نہیں یہاں سے شروع کر کے دل پر کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ہی شیطان بیٹھا ہے، دل کو ہی سب سے پہلے وہ قابو کرتا ہے، اور جب دل قابو ہو جاتا ہے تو وہ جیسا چاہتا ہے انسان کو چلاتا ہے، جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے، اسی کو بھگانے کے لیے یہ ضرب ہے، جب اللہ کی ضرب لگتی ہے تو شیطان نکل کے بھاگ جاتا ہے، اور جب شیطان دور ہوتا ہے تو پھر رحمان کی نورانیت دل میں اتر جاتا ہے، اور جب دل روشن ہو جائے تو پھر آنکھ روشن ہوتی ہے، پھر ذہن روشن ہوتا ہے، پھر پورا جسم ہی روشن ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلی چیز دل ہے، تو جتنا آدمی ذکر کرے گا اتنا ہی اس کا قلب صاف ہوگا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگ آن الدین اولیاء کاملین فجر سے پہلے اٹھ کر ذکر کرتے ہیں، تہجد کے وقت بالکل سکون، اور وہی مقبولیت کا ٹائم، اس وقت اللہ کا ذکر کیا جائے، کتنی رحمتیں نازل، کتنی برکتیں نازل۔ ابا حضور قبلہ فجر سے پہلے ذکر کرتے تھے، تو ان کے ایک مرید عبد الرشید اشرفی جو موزمبیق میں ان کے خلیفہ بھی، یہاں پر آئے بھی تھے آپ لوگوں کے سامنے، انہوں نے تقریر بھی کی تھی، سفر پہ تشریف لے گئے ان کے ساتھ، کہتے ہیں کہ لاہور میں اکبری منڈی میں قیام تھا، مولانا خلیل احمد قادری رحمت اللہ علیہ ان کے گھر قیام تھا، والی صاحب سخت سردی، پنجاب کی سردی مشہور ہے، کہتے کہ رات ہوئی، حضرت نے کہا عبد الرشید تم سو جاؤ، میں تمہیں فجر کے وقت اٹھا دوں۔ ٹھیک ہے سو، فجر کا وقت ہوتا تھا، آواز دے دے عبد الرشید اٹھ جاؤ، فجر ہو گئی، اٹھ گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، تھوڑا بہت ناشتہ کیا، پھر والد صاحب سو جاتے۔ کہتے ایک دن رات کو 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے ذکر کی آواز آ رہی، کہتے میں نے کمبل سے منہ نکالا اور دیکھا کہ سخت سردی ہو رہی تھی نا، دیکھا تو حضرت ہے ہی نہیں لیکن آواز آ رہی، موجود نہیں، میں برابر لیٹا تھا اور اس طرف حضرت ذکر کر رہے تھے، اور روزانہ ایسے ہی ہوتا تھا، میں سائٹ میں لیٹ جاتا تھا، وہ ادھر اپنا مسلح بچھا کے ذکر کرتے تھے، کمرہ تھا ایک بہت بڑا، تو یہ ادب کی وجہ سے دور ہو کر کونے میں لیٹتے تھے، اور ادھر دوسری طرف والد صاحب قبلہ ذکر کرتے تھے، نوافل پڑھتے، کہ میں حیران ہوا کہ کہاں ہے حضرت، اور آواز اسی طرح آ رہی، کہ جب میں نے ایسے اوپر دیکھا تو زمین سے اتنی بلند، اور وہاں بیٹھے ہوئے ذکر کر، یعنی مسلح ایسے ہی اوپر جیسے کوئی الگ سطح زمین ہے، اس پر مسلح بچھایا اور اوپر بیٹھے ذکر کر۔ کہتے میں نے دیکھا، میں ڈر گیا، پھر پہلے میں نے سوچا کہ شاید میرا خواب ہے، تو میں نے ایسے نیچے ہاتھ کر کے زمین پر ہاتھ گھمایا، یعنی جہاں اوپر تھے وہیں نیچے ہاتھ گھمایا، مجھے نیچے کوئی چیز نظر نہیں آئی، پھر مجھے یقین ہو گیا واقعی یہ تو الگ ان کے لیے کوئی سطح۔ پھر کہتے ہیں میں ڈر گیا، دوبارہ کمبل اوڑا، سو گئے۔ صبح ہوئی، حضرت نے فرمایا عبد الرشید اٹھ جاؤ، فجر ہو گئی، اٹھ گئے، جلدی سے گئے وضو کیا کہ نماز پڑھی، اب دل میں وہی خیال جو بیداری میں دیکھا تھا، اب کیا کریں گے، کیسے پوچھوں، کہ چلو ناشتے کے وقت میں حضرت سے پوچھوں۔ حضرت نے فجر کی نماز پڑھی، تھوڑا بہت کچھ چائے وغیرہ پی، سو گئی، 8 بجے اٹھے، ناشتہ لگا، کہ جب ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے سوچا کہ میں پوچھوں کہ رات کا جو منظر تھا یہ کیا تھا، تو میرے پوچھنے سے پہلے حضرت نے فرمایا کل رات کو جو تم نے دیکھا ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خاموش، اگر بتانا ہو ہمارے انتقال کے بعد بتا، یہ ہے بے نفسی۔ آج تو کسی کے ساتھ کوئی کرامت ہو جائے تو کہ سب جگہ بتاؤ میری یہ کرامت ہوئی، لوگ مجھے مانے کہ میں ولی ہوں، اللہ کا ولی جو ہے اپنی کرامتوں کو چھپاتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے نا، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے، پہلے دل روشن ہوتا ہے، اس کے بعد پورا جسم روشن ہوتا ہے، اور ایک نور کے حالے میں وہ ذکر کر رہا ہو، ہر طرف نوری نور ہے، اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے گھنٹے گزر گئے، لا الہ الا اللہ لا الہ، یہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو اسی کیفیت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ زمین سے بھی بلند ہو جاتا، تو وہی کیفیت اس وقت طاری ہوئی ہوگی، زمین سے بلند ہو گئے، لیکن اس کو چھپایا، बताया नहीं, वरना कहते मुरीद से जाओ दूसरों को बताना, जरा फला को भी बताना, मैंने ये देखा है हजरत को, इतनी ऊपर देखा, लोग मेरी करामत समझे, नहीं, खामोश कर दिया, बताने से पहले ही बता दिया, अभी उसने पूछा ही नहीं, मैं जरा पूछूं कि क्या कैफियत, नहीं खबरदार, किसी को बताने की जरूरत नहीं, और अगर बताना तो हमारे इंतकाल के बाद। और उन्होंने यहीं पर इसी जगह, आप लोगों को शायद याद हो, कोई उसमें मौजूद हो, तो यहीं पर उन्होंने तकरीर की थी और अपनी तकरीर में उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब यह है कि तसव्वुर शेख जो है ये बहुत बड़ी चीज है, शेख का तसव्वुर अपने दिल में, मेरा शेख मेरे साथ बस, और ये तसव्वुर कायम हो जाएगा तो वो जब भी पुकारेगा शेख मदद करेगा और उसकी मसला हल हो जाएगा। और जब वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत करना चाहेगा, ये जियारत भी मामूली बात नहीं है कि सरकार की जियारत होगी, बहुत बड़ी सआदत है कि जिन लोगों को जियारत हुई, बहुत बड़ी सआदत। आजकल तो हर कोई नमाज पढ़ रहा है, निपट रहा, आगे कहता है मुझे हुजूर की जियारत हुई, वो कहता है फरंग की जियारत। अरे जियारत हुई तो आकर शेख को बताए, वो बताएगा कि जियारत हुई भी है या नहीं हुई। तुमने किसको देखा है? हो सकता है किसी बुजुर्ग को देखा। अरे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को देखना मामूली बात नहीं, कल्ब का साफ होना जरूरी है, पाक होना जरूरी है, तब जलवागर होंगे। ऐसे कैसे जलवागर होंगे? और दूसरी बात, जिन्होंने देखा उन्होंने आगे भी नहीं बताया कि सब बता रहे जी हमें ज्यारत हुई, हमें ज्यारत हुई, ये तो बहुत बड़ी नेमत है, इसको छुपाओ ताकि दोबारा भी हो, और अगर इस राज को फाश कर दिया तो दोबारा फिर नहीं, फिर खत्म, बड़ी नाजुक चीज है। किसी की भी जियारत हो पहले अपने शेख को बताए, बस किसी को बताने की जरूरत नहीं, और शेख बताएगा तुम्हें आगे बताना है या नहीं बताना। यहां तो जरा सा इंकशाफ हुआ, लोगों ने उसको झंडे पे चढ़ा दिया, वो कहते हैं हमें गौस पाक की जियारत हो, कहते हैं मुझे हुजूर की जियारत हुई, कुछ फला की जियारत हुई, और आमाल देखो तो इस काबिल ही नहीं, दिल में तो शैतान घुसा हुआ है, तो गौस पाक कैसे आएंगे भाई? इसको हटाओगे तो गौसे आजम आएंगे, और जब गौसे आजम आएंगे तो फिर रसूल आजम आएंगे, ऐसे कैसे आ जाएंगे? खैर बारह, कहने का मकसद यह है कि शेख का तसव्वुर अपने दिल में कायम रखे मजबूत, और जब उस पर इस्तकामत हो जाएगी और फिर वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत करना चाहेगा, फिर उसका तरीका है, शेख उसे बताएगा, और फिर अपना तसव्वुर हटा के सरकार का तसव्वुर ले आएगा और उसी में उसको जियारत हो। दूसरी चीज, शेख की तरफ से कोई तोहफा मिले, कोई चीज भी मिले, उसको हिफाजत से रखे, उसको समझे कि मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है, मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना हो, मुरीद हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, इंडिया में मजार, अपने पीर से टूट कर मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक दिन कव्वाल गए हजरत की बारगाह में कव्वाली सुनाने के लिए, इत्तेफाक से हजरत के पास पैसे, कव्वाली सुनी, मजा आया। जब कव्वाली खत्म हुई महफिल समा, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपनी जूतियां उठाकर दे दी, जाओ ये ले जाओ मेरे पास कुछ नहीं। कव्वाल ने देखा जूतियां, वो भी पुरानी, ले कपड़े में लपेट, आज का कव्वाल होता तो लेता भी नहीं कि मैं जूतियों का क्या करूं, मुझे तो पैसे चाहिए। खैर वो उसने ले ली कि हजरत ने दी हैं, लेके चला। इधर हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बादशाह के यहां अपने फन का मुजाहरा करके वापस आ रहे थे, और बादशाह के दरबार से कसीर तादाद में अशरफियां और जो भी उस जमाने का जैसे सिक्का था, अशरफी शायद चलती थी, काफी तादाद में उनको मिला सब जेब में। अब वहां से आ रहे हैं, इधर से कव्वाल जा रहा है, पीर की खुशबू आ गई, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि अगर कोई खानकाह से आ रहा है तो तुम समझ लो कि ये मेरे पीर के दर से आ रहा है, ऐसी मोहब्बत होगी तब कामयाबी मिलेगी, यहां तो खुद ही नहीं आते तो दूसरे को क्या सीखेंगे। खैर पूछा कहां से आ रहे हो, کہا محبوب الہی کی بارگاہ میں گیا تھا، کیا ہوا؟ قوالی سنائی، کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، انہوں نے یہ جوتی اپنے اٹھا کے دے، کہا مجھے دو گے؟ اتنے ہزار اشرفیاں تمہیں دوں گا۔ قوال کے لیے کیا تھا، اس کو تو پیسے چاہیے تھے، اس نے کہا لے لو۔ انہوں نے وہ ان کی جوتیاں لے لیں اور وہ جو ہزاروں اشرفیاں تھیں قوال کو دے دی، اور وہ اپنے سر پہ رکھ کر چاروں طرف امامہ بند لیا، اور اس کے بعد جھومتے ہوئے محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچ، میرے پیر کی جوتی میرے سر پہ۔ محبوب الہی نے کہا امیر خسرو بہت سستا سودا کیا تم، یہ جو ہزاروں اشرفیاں دے کر جوتی خریدی ہے بہت سستا سودا کیا۔ کہا میں تو اپنے آپ کو تاجدار سمجھ رہا ہوں، میرے پیر کی جوتی میرے سر پر، تو ہیرے کی قدر تو جوہری جانتا ہے، وہ قوال کیا سمجھے، انہوں نے دے دیا۔ اور یہ جانتے تھے کہ اس کی کیا قدر ہے، اپنے سر پہ رکھ کر جھومتے ہوئے خانقاہ میں پہنچ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کیسی بھی چیز، ظاہری یا باطنی، عطا ہو اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھو۔ والد صاحب قبلہ اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی رحمت اللہ علیہ، دادا حضور قبلہ کی جوتیاں ان کے پاس تھیں، تو فرماتے تھے کہ جب کسی مسئلے میں مشکل محسوس کرتا ہوں تو رات کے وقت 3 بجے اپنے سر پہ رکھ کر اس کے صدقے میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اب میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ ہے پیر کی جوتیوں کی بھی اہمیت، یہ ہے مقام محبت سے ہے، محبت ہے تو سب کچھ، اور محبت نہیں تو کچھ بھی۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے، چلو فلاں کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ قسمت والوں کو ملتی، یہ بڑی سعادت ہے۔ تو جو بھی چیز ملے اسے بڑے ادب سے، احترام سے، حفاظت سے رکھا جائے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اور ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دے۔ مخدوم سمنانی قدس سرہ اپنے پیر مرشد شیخ علاء الدین گنج نبات رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کی خانقاہ میں بنگال میں، پنڈوا شریف، اس علاقے کو کہتے ہیں پنڈوا شریف، بنگال کا علاقہ ہے، خانقاہ میں انہوں نے چلہ کشی کرائی اور ایک حجرہ دے دیا، کہا تم اس حجرے میں رہو، یہیں تم اپنے وظائف پڑھو، چلہ کشی کرو۔ تو حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ جب سونے کے لیے لیٹتے تھے تو اس جانب پیر نہیں کرتے تھے جہاں پیر و مرشد کا حجرہ، کہ اگر میں اپنے پیر اس طرف کر لوں گا تو یہ بھی گستاخی، یہ بھی بے ادبی، اتنا ادب اپنے پیر و مرشد کا۔ جب وہ چلنے کے لیے کھڑے ہوتے تو نالین ان کے آگے رکھتے تھے جوتیاں، جب وہ وضو کرتے تو پہلے سے لوٹا لے کر ان کے لیے تیار رہتے، جب وہ آتے تو خانقاہ کی صفائی کرتے۔ تو فرماتے اچھا، انہوں نے اپنی خانقاہ میں جتنے بھی خدام تھے ان کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں، ایک خادم جو ہے وہ کنویں سے پانی بھر کر لائے گا، اس ٹنکی میں بھرے گا لوگوں کے وضو کے لیے، اس زمانے میں ایسا سسٹم تو نہیں تھا کہ ٹوٹیاں لگی ہیں سب، اور ایک خادم جو ہے وہ پانی کا چھڑکاؤ کرے گا، کچی زمین تھی، ایک خادم جو ہے وہ جھاڑو سے صفائی کرے گا، ایک خادم جو ہے وہ دری بچھائے گا، یہ ساری جتنے بھی خدام تھے سب کو کھڑا کر کے ایک ایک کے ذمے ڈیوٹی لگا دی۔ سب سے آخر میں بچے مخدوم سمنانی، ان کے ذمے کوئی ڈیوٹی نہیں، انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا حضور ہر مرید کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگا دیا، میرے ذمے بھی کوئی کام؟ فرمایا فرزند اشرف، تم سے خدمت لیتے ہوئے مجھے شرم آتی، جب تم سمنان سے چلے ہو سلطنت ترک کر کے، اس وقت سے لے کر آج تک 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ ایک شہباز سمنان سے پرواز کر گیا ہے، تمام مشائخین نے اپنے جال بچھا دیے ہیں، لیکن میں اس کو آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں، اور آپ اس کی تربیت میں کوئی بھی غفلت نہ برتے، میں کیسے تم سے خدمت کروں، تم تو سلطنت چھوڑ کے آ رہے ہو۔ اصل میں یہ خدمت جو ہوتی ہے نا، نفس خوشی ہے، کسی سے کہو جھاڑو لے کے کھڑے ہو جاؤ، نہیں بھائی میں کیوں، میں تو سیٹ ہوں، میں کیوں، मैं तो फला जगह काम करता हूं, मेरी तो दुकान है या मेरा मकान है या मेरा ऑफिस है, मैं झाड़ू दूं। इसीलिए खिदमत लगाई गई ताकि ये जो मैं जो है ना ये खत्म हो जाए। और खानकाह में वही मकाम हासिल करता है कि जब वो खानकाह में दाखिल हो अपने आप को बाहर रखकर आए, अपने ओहदे को, अपने मनसब को, अपनी दौलत को, अपने दिमाग को, सब कुछ बाहर रखकर आए, तब मिलेगा। अगर अंदर आके नहीं मैं हूं, कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? बुजुर्गान दीन ने अपनी जिंदगियां गुजार दी अपने पीरों की खिदमत करने में, तब जाके उनको यह मकाम और मर्तबा मिला। और कहते नहीं जी हम हैं सफाई करेंगे, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, हम करेंगे ये हो जाए। हमारे वालिद साहब क़िबला जिस पर ये दरगाह की जमीन कच्ची थी, खुद हमसे कहा तुम यहाँ की झाड़ू दो और हम दरगाह की झाड़ू देते, क्या इसमें ऐब नहीं समझो? ये तुम्हारे दादा की दरगाह है, तुम झाड़ू दोगे कौन सा वो है, वो खुश होंगे तुमसे। पूरी जमीन की सब जगह के पानी छिड़कते थे, झाड़ू लगाते। आज किसी से कहो नहीं मैं कैसे करूं, मैं तो सेठ हूं, मैं तो ये हूं। तो अगर कोई अपना ओहदा, अपना मनसब, अपनी काबिलियत, अपनी समझ लेकर अंदर आएगा तो कुछ हासिल नहीं करेगा। जो भी अपने आप को बाहर रखकर आओ, खादिम बनकर आओ, गुलाम बनकर आओगे तब फिर इमाम बनकर जाओ। और अगर पहले ही इमाम बनकर आए तो फिर क्या लेकर जाओ? तो अब नफ्स खुशी है। तो हजरत अलाउद्दीन गंजे नबाद रहमतुल्लाह अलैह ने सबकी ड्यूटी लगा दी। इसीलिए ये उनकी तरबियत है, ये भी तरबियत का अंदाज है। और उसके बाद शेख ये देखता है कि अब इसके अंदर कितना गुरूर बचा। इसने जो ये सफाई की है तो हकीकत यह है कि अगर वो झाड़ू दे रहा है, सफाई कर रहा है, इधर वो खानकाह की सफाई कर रहा है, इधर उसके दिल की सफाई हो रही है। हकीकत यह है, इसको आदमी समझता ही नहीं। जितना पसीना आ रहा है, मेहनत हो रही है, उसके गुनाह माफ हो रहे हैं। छोड़, जब कल्ब साफ हो गया तो फिर तो दर्जे मर्तबे सब उसको मिले। यहां कहते नहीं जी हम हैं, हम क्यों करें, हम तो कुछ है। तो अपने आप को बाहर रखकर आओगे तो सब कुछ मिलेगा, और खुद बनकर आओगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। कि मिसाल ये कि प्याला खाली होगा तो भरा जाएगा ना, जो पहले ही भरा हुआ है उसमें क्या भरा जाएगा? जो पहले ही भरा हुआ है उसके अंदर गुरूर भरा हुआ है, उसके अंदर तकब्बुर भरा हुआ है, उसके अंदर नखवत भरी हुई है, उसके अंदर अपने पैसे की अकड़ भरी हुई है, उसके अंदर अपने ओहदा और मनसब की अकड़ है, तो फिर क्या भरेगा? पहले खाली करके आओ, जब बिल्कुल खाली प्याला होगा, यहां एक नजरे रूहानियत होगी, बिल्कुल भर जाएगा, और जाहिरी तौर पर भी, बातिनी तौर पर भी। तो यहां दुनिया के लिए थोड़ी है, आखिरत के लिए। असल मसला तो यही है, इस फलसफे को समझे ही नहीं। कोई मुरीद होता है मेरी शादी हो जाए, कोई मुरीद होता है मेरे बच्चे हो जाए, कोई मुरीद होता है कारोबार में तरक्की हो जाए, कोई मुरीद होता है मुझे ओहदा और मनसब मिल जाए। मुरीद इसलिए नहीं होना, मुरीद इसलिए होना मेरी आखिरत दुरुस्त हो जाए। असल चीज ये है, आखिरत पर नजर रखो, आकिबत पर नजर रखो। इसलिए मुरीद हो कि मेरी आखिरत समर जाए तो दुनिया खुद ब खुद समर जाएगी। और अगर इसलिए मुरीद है कि मेरी दुनिया समर जाए तो फिर आखिरत की दर गई। तो इसलिए होना ये चाहिए, ख्याल ये होना चाहिए कि मैं जो मुरीद हुआ हूं अपनी आखिरत को दुरुस्त करने के लिए, आकिबत को दुरुस्त करने के लिए। जब वहां का मामला दुरुस्त हो गया, ये मामला खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। नियत सिर्फ ये हो, कोई वजीफा इंसान पढ़े, कोई इबादत करे, कोई रियाजत करे, कुछ भी करे, जहन में ये हो कि रब मुझसे राजी हो जाए। ये नहीं कि ये अफसर राजी हो जाए, ये फला मालिक मकान राजी हो जाए, ये मेरा जो है मालिक मुझसे राजी हो जाए, ये सेठ राजी हो जाए। नहीं, रब राजी हो जाए, उसकी रजा पर इन सब की रजा मौकूफ है। अगर वो राजी हो गया, ये सब कायनात राजी। वैसे आदम ने ये दुआ नहीं की कि ये दुनिया वाले राजी हो जाएं, वो सिर्फ अल्लाह को राजी करते रहे, पूरी कायनात खुद ब खुद राजी हो। गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ने सिर्फ रब को राजी किया, दाता गंजबख्श अली हिजबेरी ने सिर्फ रब को राजी। दुनिया को छोड़ दिया, आज देखो दुनिया उनके मजार मुबारक पर। किसी वक्त चले जाओ, 24 घंटे में किसी वक्त चले जाओ, दाता दरबार में वही रौनक। फजर की नमाज में, जमात में तिल धरने को जगह नहीं। और जगह आप देखें मस्जिद में एक सफ होती है, उससे ज्यादा नहीं, और दाता साहब की पूरी मस्जिद भरी होती। उसके अलावा मजार शरीफ के इर्द गिर्द भी उस तरफ भी नमाज हो रही, इतना मजमा है। ये क्या है? दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया उनके कदमों में आ गई। रब को राजी कर लिया, दुनिया खुद ब खुद राजी हो गई। تو آداب طریقت میں سے یہ ہے کہ تصور شیخ ہے، پھر شیخ کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور ایک چیز یہ کہ جب آپ گھر سے چلیں تو باوضو ہو کر چلیں، صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہن کر چلیں، اہتمام کر کے، ایسا نہیں کہ جیسے بیٹھے چلو بھی اٹھ کے چلو، چلتے ہیں آج دیکھ لیں ذرا جا کر دیکھ لیں، باقاعدہ ارادہ کر کے چلیں کہ مجھے جانا ہے، اور اگر ہو سکے تو غسل بھی کریں، ورنہ وضو کر کے ضرور، اور وہیں سے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے جو آیتیں آپ کو یاد ہوں آپ پڑھتے ہوئے آئیے، اور جب یہاں پہنچیں پہلی چیز یہ کہ مزار شریف پر حاضری دیں، ہم سے ملنے سے پہلے مزار پر حاضری دیں، پہلے وہ ہیں پھر ہم ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ، اور جب وہاں حاضری دی جو کچھ پڑا بارگاہ میں پیش کر دیا، یہ روحانی تحفہ ہو گیا، یہ روحانی تحفہ آپ نے ان کو دیا، انہوں نے روحانی نظر کر دی، بیڑا پار ہو، یہاں تو وہاں سے آتے ہیں بال بکھرے ہوئے ٹوپی غائب، درگاہ میں داخل ہو کے ٹوپی ڈھونڈی، اس کے بعد کہ چلو وضو بھی کر لیں، پھر تو وضو کا خیال آتا ہے، پتہ نہیں وضو اتنا کمزور کیوں ہے کہ وہاں سے یہاں آتے میں ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خیر یہاں کے بھی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہاں انتظام ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے جو آداب طریقت میں سے وہ میں بتا رہا ہوں، اور جب محفل میں بیٹھیں با ادب بیٹھیں، خاموش رہ کر بیٹھیں، جو کچھ بتایا جائے اس کو سنیں، اس کو غور کریں، اپنی رائے اس میں داخل نہ کریں، جو شیخ نے بتا دیا اسی پر عمل کریں، مرضی کے خلاف ہو تب بھی عمل کریں، پھر آگے جا کے اس کے اثرات پتہ چلیں گے کہ کیوں منع کیا یا کیوں حکم دیا، یہ کام کا حکم مجھے کیوں دے دیا، یہ تو فلاں کو دے دیتے، اس کو مجھے کیوں منع کر دیا، یہ اس سے کہہ دیا، ہم نہیں جانتے، شیخ جانتے، جب آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا بیعت کر لی تو بات ختم ہو، جو اس کی مرضی وہ آپ کی مرضی، جو اس کی رضا وہ آپ کی رضا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آداب طریقت میں سے آتی ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو جتنا با ادب ہوگا اس کے نصیب اتنے ہی اعلیٰ ہوں، وہ اتنا ہی خوش نصیب ہوگا، اور آپ دیکھ لیں گستاخ کبھی خوش نصیب نہیں ہو سکتا، بے ادب کبھی خوش نصیب نہیں ہو سکتا، جس نے بزرگوں کی شان میں گستاخی کی، یا جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، یا جس نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، یا جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، کسی بھی اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کی شان میں گستاخی کی، کبھی بھی با نصیب نہیں ہو سکتا، بد نصیب ہی رہے گا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارے میں رہے گا اور آخرت میں بھی خسارے میں، دنیا ہی میں سزا مل جائے گی، اس لیے ادب ملحوظ رکھیے، ہم نے آداب زندگی پر جو نشست کی تھی اس میں یہی بتایا تھا، آپ سے بھائی جو بڑا ہے اس کا ادب بھی لازم ہے، ماں کا ادب بھی لازم ہے، باپ کا ادب بھی لازم ہے، بڑوں کا ادب بھی لازم ہے، شیخ کا ادب بھی لازم ہے، اور جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین موجود ہیں یا گزر چکے ہیں سب کا ادب لازم، جو جتنا ادب کرے گا احترام کرے گا اتنا ہی با نصیب، اور جو نہیں کرے گا اپنے آپ کو سمجھتے کہ جی میں ہوں، اللہ فرماتا ہے تو کچھ نہیں، ختم، تو اس لیے یہ تمام چیزیں آداب طریقت میں سے ہیں، اور ایک چیز یہ بھی قابل غور ہے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو وظائف اورات آپ کو بتائے جائیں اس پر استقامت کے ساتھ عمل کریں، اب لوگ آتے ہیں کہ جی کام نہیں چل رہا، فنا چیز نہیں ہو رہی، جو وظیفہ بتایا تھا پڑھ رہے، وہاں کچھ دن تو پڑھا تھا اس کے بعد چھوڑ دیا، تو جب چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ دیا، اس کے جو اثرات مرتب ہونے تھے وہ ختم ہو گئے، اور شیطان اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، انسان جو چیز بھی پڑھتا ہے جب پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر پہنچتا ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں تبھی شیطان ٹانگ پکڑ کے کھینچ لیتا، کہتا نہیں نہیں یہ تو چھوڑ دو، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تم نے 40 دن تک پڑھا تمہاری نوکری نہیں لگی، تم نے 40 دن تک پڑھا تمہارا یہ کام نہیں ہوا، اور اسی وقت ہونے والا ہوتا ہے جب وہ ٹانگ کھینچتا ہے، چھوڑ دیا اوپر سے گئے نیچے، نیچے سے اوپر جانا بڑا مشکل ہے لیکن اوپر سے نیچے آنا بہت آسان ہے، آپ سیڑھی پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھتے رہیں چڑھتے رہیں پھر جا کے پہنچیں گے، 10ویں منزل پر بھی پہنچ گئے اور وہاں سے چھلانگ لگا دو کتنی دیر لگے گی نیچے آنے میں، 1 سیکنڈ لگے گا، تو اوپر جانے میں دیر لگتی ہے نیچے آنے میں دیر نہیں لگتی، عبادت و ریاضت کر کے مجاہدہ کر کے مراتب مقامات حاصل کرنے میں دیر لگتی ہے لیکن وہاں پہنچ کر نیچے آنے میں دیر نہیں لگتی، 1 سیکنڈ لگتا ہے، پیر کی شان میں گستاخی کر دی نیچے آ گیا، کسی ولی کی شان میں گستاخی کر دی نیچے آ گئے، کسی کی بھی شان میں اللہ کے مقرب بندوں ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کر دی، ایک سیکنڈ میں نیچے آ گئے، سب عبادت منہ پر مار دی۔ تو اس لیے سب کا ادب کیجئے، احترام کیجئے، اور خانقاہ کا بھی ادب کیجئے، اپنے شیخ کا بھی ادب کیجئے، تب جا کے یہ تمام چیزیں حاصل ہوں گی۔ آداب طریقت میں یہ تمام چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، وہ انشاءاللہ ہم پھر کسی دوسری نشست میں بیان کریں گے۔ آئیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو سائیں بے اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول ہوں، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔